فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله باللہ من الشیطان الرجیم. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جو پیچھے بات ہو رہی تھی اسی کا جواب آ گیا. کیا اس بلا پڑھو، یہ چیزیں انسان کی جان نہیں چھوڑتی، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لانے والے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو صرف انہیں لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. یعنی لوگ کہتے ہیں یہ اپنی باتیں، کوئی قرآن نہیں ہے. اصل بات یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو، اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ اس آدمی کی طرف ہے جس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا. یہاں بھی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند تو نہیں کرتی؟ اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. خود سے سوال کرتے ہیں، کیا میں غفلت میں تو نہیں ڈوبی ہوئی؟ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہے، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ بھر ظلم نہ ہونے پائے گا. کیسا دن ہوگا وہ؟ اس آیت کو میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پتلیاں ہیں نا، جیسے پتلی تماشے ہوتے ہیں اور آپس میں جھڑ رہی ہیں، جیسے جھڑپ ہوتی ہے نا، لڑنے والا کیفیت ہے. ایسے لگتا ہے کہ قیامت کے دن میں ہر بندہ لڑاکا ہو جائے گا، لڑ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پیچھے ہو جاؤ. ایسی کچھ چیزوں کو انشاءاللہ ہم تیسویں پارے میں پڑھیں گے کہ اس دن باپ بیٹی سے جدا ہوگا، ماں بیٹی سے بے نیاز ہوگی، بھائی بھائی کے خلاف ہوگا. ہر بندے کو اس وقت غم یہ لگا ہوگا کہ کہیں کو میری نیکیاں نہ لے جائیں. بعض دفعہ ماں بیٹی کا جھگڑا اتنا زیادہ ہوگا کہ جو کبھی دنیا میں نہ دیکھا نہ سنا. اس کے بعد ناشکری کرنے والے لوگوں کے رویے کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. امیجنیشن سے کام لے سکتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، سوچیے کوئی بستی، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف پیس، خوشی، دولت، مال، اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا. کتنی آئیڈیل سٹیٹ کا تصور آتا ہے نا، دنیا کا بہت پوش کنٹری کہہ لیں، کوئی بھی اپنا ہی سوچ لیں، ہر نعمت، سکون، خوشی، اطمینان. کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر شروع کر دیا، یعنی ناشکری. یہ کیا ہوتی ہے کہ نعمتیں دینے والے کو بھول جاؤ، چلے نعمتیں دینے والے کو تو لوگ شروع سے بھولتے آئے، اب تو لوگ اس کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ سب خود ہی ہو گیا، اپنے خدا خود بن گئے، ایتھیزم۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے اس کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ سچ ہے نا، جب لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو لے لیتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں اس گلوب پہ آپ کو دکھیں گی، ماضی میں وہ عروس البلاد کہلاتی ہوں گی، وہاں پہ نعمتوں کی بارش ہوگی، لیکن آج بھوک اور خوف مسلط ہو چکا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے، وہ مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ متاع قلیل، تھوڑی سی مہلت ہے، دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہود کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا، نہیں پتہ تھا یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا سیریس نہیں لیا اس کو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ کتنی امید اللہ تعالیٰ دلاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہر پارے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تذکرہ جو ہے توبہ کا آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ گناہ کیسے ہیں جیسے جسم پہ میل کا آنا۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھی اب سے 8-10 گھنٹے پہلے غسل کر چکے ہوں گے، صاف کپڑے پہنے گھروں سے نکلے، اس وقت اگر آپ اپنے سفید کپڑوں کو دیکھیں تو اتنے صاف نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا علاج ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ غسل کر کے اب صاف کپڑے پہن لیے جائیں، نہا لیا جاتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے؟ بالکل اسی طرح اس دنیا کے سفر میں چلتے چلتے ہم گندے ہونے لگتے ہیں، خراب ہونے لگتے ہیں، گناہ ہمارے اوپر چھینٹوں کی طرح کبھی پڑتے ہیں اور کبھی تو بالکل ہی انڈیلے جاتے ہیں۔ جو بندہ احساس رکھے گا کہ میں گندا ہوں، مجھے صاف ہونا ہے، انشاءاللہ وہ پھر اپنے آنسوؤں کے ساتھ ہی کیوں نہ غسل کرے، لیکن وہ اپنے آپ کو کبھی گندا نہیں رکھے گا۔ لیکن وہ شخص جس کے اندر سے حس ختم ہو جائے صفائی کی، وہ ہے خطرے کی بات۔ ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، میرے اندر سے گناہوں کی حس ختم تو نہیں ہو چکی؟ کیا میں جانتے بوجھتے توبہ کو ٹالتی تو نہیں ہوں؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ پھر ابراہیم کی باتیں، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص پوری نیشن کیسے بن گیا؟ کیونکہ ایک ابراہیم نے وہ کام کیے جو ایک پوری نیشن بھی نہیں کر پاتی۔ اور اسی طرح ابراہیم ایک رول ماڈل تھا، انہوں نے قربانی کی وہ مختلف قسم کی صورتیں دنیا کو دکھا دیں کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے آج پوری کی پوری امتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف آتی ہیں۔ بعض لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں، دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو پوری امت بنا دے۔ بعض دفعہ ایک شخص بہت ساروں کے حصے کا کام کر لیتا ہے، اور بعض بہت سارے ہو کے کچھ نہیں کرتے، اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ کوئی صورت ہی ہوگی جس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حضرت ابراہیم یا ان کی اولاد کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ کا متی فرما بردار اور یکسو تھا، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، ہم نے بھی صورت نحل میں اتنی نعمتیں دیکھیں، پڑھیں، سنیں، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ پیدا کیا۔ اور جب کوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا اس کے لیے فیصلہ ہے، اور وہ کیا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس کو چن لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت تو وہ تو ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لے لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اور ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو، اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت پیغام پر نہ صرف یہ کہ سورت کا اختتام ہے بلکہ پارے کا اختتام، اور وہ کیا کہ دعوت کیسے دی جائے، لوگوں کو اسلام کی طرف کیسے بلایا جائے۔ لوگوں کو دور نہ جائیں، اپنے گھر سے ہی شروع کر لیں۔ بچوں کو دین کی دعوت کیسے دی جائے، گھر والوں کو کیسے دی جائے، پھر اس کا سرکل بڑھاتے جائیں گے تو نان مسلم تک بھی پہنچیں گے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، آیت 125، تو اس میں سٹیپس ہیں۔ پہلی بات ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دو۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ مناسب وقت پہ دو، مناسب ڈوز دو، دیکھو کہ سننے کے لیے اگلا تیار ہے بھی کہ نہیں۔ جتنی ڈوز چاہیے تھی اتنی ہی دو۔ دوا دیتا ہے ڈاکٹر تو اس کو ذہن میں لے آئے، صحیح وقت پہ دیتا ہے نا۔ جو دوا دن میں دو بار کھانی ہے اس کو تین دفعہ کھا لیں تو ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن موقع بے موقع کرتے ہیں، یا بہت زیادہ دفعہ کر دیتے ہیں، ڈوز سخت ہو جاتی ہے، یعنی سخت انداز اختیار کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حکمت سے تو دے دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانے۔ وہ کہتے ہیں نا، مرد نادان پہ کلام دل فریب بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ بعض دفعہ لوگوں کو حکمت سے بتانے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا، پھر تھوڑا سا اپنا انداز دل سوزی کا کر لو۔ موعظۃ الحسنہ، واس واس کہتے ہیں دل پذیر بات، نرم بات، دل میں گھسنے والی بات۔ اپنے اندر درد پیدا کرو، تڑپو، ہاتھ پکڑ کے رو پڑو، گلے سے لگو تو رو پڑو۔ اگر اپنا ہے کوئی، اپنی اولاد ہے، بات نہیں مانتی، اپنے آنسوؤں سے منواؤ۔ زبان کو نہ کھولو، آنکھوں کے بند کھول دو، ان کا دل نرم ہونے لگے، ان کو بتا دو۔ اس پہ بھی بات بن جائے، نہیں ہے تو پھر جا دل ہم باللتی ہی احسن، یہ آخری مرحلہ۔ تانہ و تشنیع، سختی، غصہ۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ترتیب کو الٹ دیتے ہیں، شروع میں خوب جا دل ہم باللتی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اور باللتی احسن کی بجائے کچھ اور ہی کرتے ہیں، اور جب جھجک کھل جاتی ہے، لوگ بدتمیز ہو جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں، تو پھر نرم باتیں کرتے ہیں، کہتے چلو اب کوشش کرتی ہوں، تھوڑے پیار سے سمجھاؤں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حکمت دے دے۔ اور حکمت کب آتی ہے؟ جب بندے کا دل اللہ کی خشیت سے بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔